عشقی پا بگیره، این سینه زنی ها پشت در به سردار، وقت این اول فاز کل زینبیه، این نگاه اربا بغیره من سائه مدد آقام حسین و کرمه آقام اول پس
بین آل حرم اینا حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحزنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عين المجدد والمصطفى الامجد و ابو القاسم محمد و الصلاه والسلام على اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک بار پھر خداوند متعال نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم ایام عزا میں اپنے آپ کو بعنوان عزادار کے پیش کر سکیں. یقیناً یہ خداوند متعال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو مجالس اور عزاداری کے شکل میں ہم کو حاصل ہوئی. دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو پچھلے سال ایام عزا میں تھے اور اس سال نہیں. ایام عزا دنیا اور آخرت دونوں کی تبدیلی کے لیے بہترین ذریعہ ہے. ایام عزا کے آغاز میں ہمیں بیٹھ کے پوری پروگرامنگ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایام عزا میں شامل ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت پہ جو بھی ہمارے اثر پڑنے والا ہے، جو بھی فائدہ ہونے والا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی زحمت دیں گے کہ آج رات میں جب آپ بستر پہ لیٹیے گا تو ابھی کا نہیں، پچھلے سال کے لیے فکر کیجئے گا، سوچئے گا. پچھلے سال ایام عزا میں سوا دو مہینے میں ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی. سرکار سید الشہداء، ان کی تحریک، ان کی قربانی سے ہم نے کیا حاصل کیا، اس کے بیس پہ اس سال کی پروگرامنگ کیجئے گا کہ ہمیں اس سال کس طریقے سے. اسلام ہے یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے کہ بس منہ اٹھائے اور کچھ بھی کر لیا. اس کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. اسلام کا کوئی بھی پیغام فلسفے سے خالی نہیں ہے. بغیر ریزن کے، بغیر مقصد کے خداوند متعال نے آپ سے ایک وضو کے لیے نہیں کہا، ایک سلام کے لیے نہیں کہا، جن حکم کو ہم بظاہر بہت چھوٹا حکم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی خداوند متعال کا ایک مقصد ہے۔ اس اسلام میں جہاں اتنا بڑا سسٹم پایا جاتا ہو، پورا کربلا کا نظام پایا جاتا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کربلا کا نظام بغیر کسی ریزن اور فلسفے کے؟ ایک اہم فلسفہ ہے اس کے پیچھے، وہ فلسفہ ہمارے لیے ہے، اس کو حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سال ایام عزہ میں یہ جو گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کی ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن۔ جب ہم نے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے جناب ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا، یعنی جناب ابراہیم کا امتحان لیا ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے۔ البتہ یہ آیت ہے اور آیت کی ایک ایک لفظ کی پوری تفسیر ہے، جتنا موقع ہوگا اور ہمارے موضوع سے مربوط ہوگی وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس کے باوجود یقین ضروری نہیں ہے کہ پوری ساری تفسیر مکمل ہو ہی جائے۔ جب ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، قالا انی جاعلک للناس اماما فتمہن، انہوں نے امتحان کمپلیٹ کر لیا، تو ہم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام، رہبر، لیڈر بنایا ہے۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، وہ من ذریتی، پالنے والے ہماری ذریت، ہمارے خاندان میں آگے، تو جواب آتا ہے قالا لا ینالو عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس آیہ شریفہ کے ذن میں انشاءاللہ ہمارے درمیان جو گفتگو ہوگی، اس گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں رہبری اور یا لیڈرشپ۔ یہ وہ رہبری اور وہ لیڈرشپ اسلام کی جو خدا کی طرف سے معین ہے، جس کا اعلان قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے لیے۔ آج کی ہماری تمہیدی گفتگو ہے، لہذا ہم کلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس موضوع کے ذمن میں جو ہمارے درمیان گفتگو ہوگی وہ یہ کہ رہبر کا تعلق، لیڈر کا تعلق انسانیت سے ہے، امت کی رہبری اور امت کی امامت کیا ہوتی ہے، جناب ابراہیم کس عنوان سے ہمارے لیے امام یا رہبر تھے، اسلام میں کس طریقے سے امت میں رشد ہوتا ہے، کیسے امت کو آگے بڑھایا جاتا ہے، امت کو ترقی دی جاتی ہے، خود رشد کہتے کس کو ہیں، لفظ رشد نہیں معلوم آپ کے یہاں رائج ہے کہ نہیں، یہ لفظ ہے ایک عربی کا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک مخصوص معنی ہے، اسی سے آپ نے شاید سنا ہو کسی کا نام ہے رشید، اس طرح سے، اسی سے اس کا کیا مفہوم ہے، امت کا یا انسان کا آیا کیا رشید ہونا یا اس کے اندر رشد پایا جانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، انسانیت یا انسان کے لیے لیڈر یا رہبر کی ضرورت، رہبر یا سسٹم کے عنوان سے انسان اور حیوان کے بیچ میں فرق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین رہبر، اور ان کی رہبری کس عنوان سے تھی، کیسے تھی، اولیاء کی سیرت، اولیاء کی رہبری، ایک رہبر کے لیے یا رہبری کے لیے، لیڈر کے لیے اسلام کے کیا دستورات ہیں، کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے، خود امام کے معنی بعنوان لیڈر یا بعنوان رہبری کے کی کس طریقے سے ہے، امامت معاشرے میں رہبری کے عنوان سے اس کے کیا معنی ہے، مرجعیت کے عنوان سے کیا معنی ہے، ولایت کے عنوان سے کیا معنی ہے، یا اس سے متعلق احادیث وغیرہ۔ اور آج جب ہم اپنے ائمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے اور ہمارے لیڈر کے بیچ میں کیسا رابطہ ہے، یہ زیارت ہمارے اور ہمارے لیڈر کے بیچ میں ایک رابطہ ہے، یہ کیسا رابطہ ہے؟ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جہاں تک دامن وقت میں گنجائش ہوئی، وقت نے ہم کو اجازت دی، اور جہاں تک ہم لوگ پہنچ سکے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان 10 دنوں میں یا ان 12 مجالس میں خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم اس موضوع کو، ہم سب، ہم کو بھی ضرورت ہے، ہم آپ سے الگ نہیں، ہم سب مل کے اس موضوع کو جتنا ممکن ہو سکے بہتر طریقے سے حل کر سکیں، اس کو اپنا سکیں، اور پھر توفیق حاصل ہو کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، کیونکہ یہ عالم اسلام کا اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع کا خود واقعہ کربلا اور نظام کربلا، تحریک کربلا سے بہت اہم ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ میدان کربلا میں جو فرق تھا، ان فرق میں سے ایک بہت اہم فرق یہ لیڈرشپ کا تھا، رہبری کا تھا، امامت کا تھا۔ فوج یزید میں آنے والے جتنے سپاہی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے سپاہی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے فضائل جانتے تھے اور بیان کرتے تھے، اور بڑے نامور نام ہیں اس میں۔ مثلاً ایک روایت ہے مشہور، شاید کہیں عرض بھی کیا ہے، کہ جس وقت خولی سرکار سید الشہداء کا سر لے کے دربار میں پہنچا ہے، جا کے حاکم سے کہتا ہے کہ ہماری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو۔ رکاب کو بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم کو دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے جو کائنات کا افضل ترین شخص تھا۔ یہ خود خولی، یہ روایت موجود ہے، بعض روایتوں میں کوفے کے عنوان سے یہ روایت ہے، اور بعض روایتوں میں شام کے عنوان سے، کہ اس نے کوفے میں کہا یا شام، خود کہیں بھی کہا۔ اہم یہ ہے کہ خولی نے کہا، اور ایسے بہت سے تھے، ہم نے اسے قتل کیا ہے جو کائنات میں افضل ترین۔ خولی سرکار سید الشہداء کو افضل ترین مان رہا ہے، لیکن حکم عبید اللہ ابن زیاد کا مان رہا ہے، یزید بن معاویہ کا مان رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خولی کے لیے سرکار سید الشہداء بہترین شخص ہیں، لیکن لیڈر اس کا ابن زیاد ہے، یزید۔ فرق پہچان رہے ہیں آپ؟ ہر آدمی کا ہماری نگاہ میں اچھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اچھے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن لیڈر ایک ہوتا ہے۔ امت ہر اچھے کے اشارے پہ نہیں چلتی ہے، ایک لیڈر کے اشارے پہ چلتی ہے۔ کربلا کا فرق یہ ہے کہ یہ 72 سو 125 سو یا جو بھی روایت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار سید الشہداء کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، وہ 30,000 یا اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید و ابن زیاد کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں۔ میدان کربلا، نظام ولایت، نظام حکومت، نظام امامت، لیڈرشپ، اس معاملے کی بنیاد کی جنگ۔ کربلا کو پہچانے، کربلا اس کے اندر ویلوز پائی جاتی ہیں، پوری درسگاہ ہے، مختلف طرح کے پیغامات ہیں، ہر طرح کے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بھی عرض کیا کہ آج تمہیدی مجلس ہے، ہم تمہیدی گفتگو کریں گے، کل سے انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ ہم اٹھا کے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرق کیا ہے؟ جب لیڈر ہمارا اچھا ہوگا تو اس لیڈر، یہ لیڈر اپنی امت کو بلڈ اپ کرے گا، جسے کہتے ہیں امت سازی، اس امت کو بنائے گا۔ اور اگر لیڈر اچھا نہیں ہوگا، لیڈر خراب ہوگا، تو یہ امت کو بجائے بنانے کی بگاڑے گا، خراب کرے گا۔ اچھا لیڈر امتوں کو بناتا ہے۔ ان لوگوں کی بات مت کی جن کا لیڈر نہیں۔ کربلا کی جنگ میں جہاں پہ وہ افراد ہیں جن کے لیڈر سرکار سید الشہداء ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا لیڈر یزید بن معاویہ یا عبید اللہ بن زیاد ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی لیڈر نہیں، کوفے والے، کوئی لیڈر نہیں ان کا، بہت لوگ امام حسین پہ،
بہت افسوس ہوا قتل سرکار سعید الشہدا کا، لیکن امام حسین لیڈر ان کو نہیں تسلیم کیا، شام والے امام حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ سب داستان ہے، ہم اس کو کہیں اور عرض کر چکے ہیں، یہاں پہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ کوفے والوں کا دین ایک الگ دین ہے، شام والوں کا دین ایک الگ دین ہے، مدینہ والوں کا دین ایک الگ دین ہے، ان سب کے دین کی ایک نوعیت ہے، ایک خاص طرح کا دین ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے پاس مکمل ایک کمپلیٹ دین نہیں تھا۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لاکھ کہیں گے کہ فلاں ہمارا لیڈر ہے، فلاں بہت اچھا ہے، لیکن ان کا کوئی لیڈر نہیں۔ کیونکہ لیڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب امام حکم دے تو انسان عمل کرے، لیڈر اسی کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بات آئے گی تو واضح کریں گے کہ لیڈرشپ کو فالو کرنے والی بہترین ذات میدان کربلا میں، اگرچہ سب نے بہتر طریقے سے فالو کیا ہے، لیکن جو بہت واضح روایات ہیں وہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اپنے لیڈر کو پہچانتے تھے، لیڈر کے مزاج کو پہچانتے تھے، لیڈر کے اشاروں کو پہچانتے تھے، لیڈر کی پسند و ناپسند کو پہچانتے تھے، لہٰذا کوشش وہی کرنے کی کرتے تھے جو لیڈر چاہتا ہے۔ ابھی بات آئے گی تو ہم اس کو مزید کلیئر کریں۔ تو بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی امت کو بنائے۔ اچھا لیڈر تو ہر ایک کا ہوتا ہے، فالو کوئی کرے نہ کرے، اگر آپ فالو کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے کوئی آ کے آپ کے اوپر اپنے حکم کو تھوپے گا، بالاخرے کبھی نہ کبھی زبردستی منوائے گا۔ کوفے والوں نے کسی کو فالو نہیں کیا، ایک مرتبہ یزید نے ایسے حالات پیش کیے کہ کوفے والے تماشا دیکھتے رہے اور جس کو پسند کرتے تھے اس کے اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزرا، تو لیڈر مسلط ہوا۔ قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا لیڈر اچھا نہیں ہوگا تو برا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو لیڈر ہوگا، اچھا نہیں ہوگا تو برا ہوگا، اگر اچھے لیڈر کو اپنا لیڈر بنا لیا تو امت سازی کرے گا، اگر چھوڑ دیا تو برا لیڈر آ کے مسلط ہو جائے گا، امتوں کو بگاڑے گا۔ جن لوگوں نے سرکار سید الشہداء کو اپنا لیڈر بنایا، امام حسین علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، ایسا حکم دیا کہ ان کی دنیا بھی آباد ہوئی، آخرت بھی آباد ہوئی، نہیں ناقص ہے یہ بات، اتنے بلند ہو گئے کہ اب جو ان سے منسلک ہو جائے اس کی بھی دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، یعنی وہ اب کامیابی کا معیار بن گئے، وہ اب کامیابی کا راستہ بن گئے، وہ اب کامیابی کا ذریعہ بن گئے، کامیابی کا وسیلہ بن گئے۔ کاش ہم میں سے کسی کو توفیق ہو کہ ہم زہیر بن جائیں، بریر بن جائیں، حر بن جائیں، تمنا کرتے ہیں نا۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو واضح کریں گے کہ یہ کام صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت تمنا کرے کہ ہم مالدار بن جائیں، جب تک محنت نہیں کرے گا نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے دیندار بھی انسان تمناؤں سے نہیں بنتا ہے، محنت سے دیندار بنتا ہے۔ لہذا جب لیڈر اچھا ہوتا ہے تو وہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، امت کو بناتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اپنی امت کو ایسا بنا دیا کہ وہ امت مثالی امت بن گئی۔ جن لوگوں نے امام کو لیڈر نہیں مانا یا یزید کو لیڈر مانا، کیا حشر ہوا ان کا، چاہے وہ کوفے والے ہوں، چاہے وہ شام والے ہوں، چاہے وہ مدینے والے ہوں یا دوسری آبادیوں والے۔ اگر آپ دیکھ لیں اس تفصیل میں بغیر گئے ہوئے، صرف اشارے میں پوائنٹس عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اگر آپ دیکھ لیں تو یا تو قاتلان شہداء کربلا میں شمار ہیں، جب تک زندہ رہے لعنت کا مستحق رہے، اور وہ مر گئے لیکن لعنت کا سلسلہ آج تک باقی ہے۔ جناب مختار کے ہاتھ سے کیا ان کا حشر ہوا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، مال دنیا میں سے ان کو کیا ملا، روایات یہاں تک کہتی ہے کہ جو سپاہی مال دنیا کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے گئے تھے، ان میں سے کتنوں کو تو اتنا بھی نہیں ملا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ توجہ ہے، ابھی آپ کہیں جائیں تو کچھ تو خرچ ہوتا ہے نا، کچھ گاڑی کا تیل، کچھ کھانا بھی، وہ لوگ بھی جاتے تھے، کچھ گھوڑے کا چارہ، کچھ ان کا راستہ، اتنا بھی نہیں ملا کہ یہ خرچ پورا نکلتا۔
کتنوں سے وعدہ کیا, بہت مشہور روایت ہے کہ حکومت کا وعدہ ہوا تھا, نہیں ملی, ملی نہیں ملی, جو دنیا کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. کیا کوفے والوں کا حشر ہوا, اہل بیت کی نگاہ میں بے عزت ہوئے, ذلیل ہوئے, اہل بیت کی بد دعاؤں کے مستحق ہوئے, دنیا بھی خراب ہوئی, آخرت بھی خراب ہوئی. جو لڑے وہ برباد ہوئے, جنہوں نے لڑائی نہیں کی, تماشا دیکھا, وہ بھی برباد ہوئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں کو کیا کہا, کہ تمہاری مثال, تم دھوکے باز ہو, نیرنگ باز ہو, تم دھوکے باز ہو, تمہاری مثال اس بڑھیا کے جیسی ہے کہ جو اپنا دھاگا کاٹتی ہے پھر اس کا کھول دیتی ہے. کیا کہ نہیں کیا, تمہاری مثال اس سبزے کی جیسی ہے, ہریالی کی جیسی ہے کہ جو اوپر سے بہت اچھی ہے لیکن جب اس کو اٹھاؤ نیچے غلاظت ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, خرابی. یہ بی بی زینب کوفے والوں کو کہہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح لیڈرشپ نہیں اختیار کی, صحیح لیڈر کو فالو نہیں کیا. اور آگے آئیے کہ خاموش رہنے والوں نے کو یزید نے یوں ہی بخش دیا. ابھی کچھ دن ہوئے وہ مشہور تاریخ اور مشہور روایت ہے کہ جس میں وہ اہم ترین عالم اسلام کا واقعہ گزرا ہے کہ جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پہ حملہ کیا, پورے مدینہ کو برباد کیا, 3 دن تک مدینہ کے مال اور عورتوں کو یزید کی فوج پہ حلال قرار دیا گیا تھا. یہ روایت موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صحیح لیڈر کے حوالے نہیں کیا. اور تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہیں, اگر خالی یہ واقعات اور حالات پہ اس تاریخ پہ بات ہو تو بہت طولانی گفتگو. یہ کچھ مثالیں بعنوان عبرت آپ کی خدمت میں عرض کی. مکے کا کیا حل کیا یزید نے, تاریخ میں موجود. خانہ خدا کے ساتھ بے حرمتی کیا کی, تاریخ میں موجود. یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب لیڈرشپ کے عنوان سے ہمارے سامنے یہ فرق ہے کہ جب انسان کسی اہل لیڈر کو قبول کرتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے, اور جب کسی نااہل کو لیڈر بناتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہوتا ہے. ایام عزا بہترین ایام ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح لیڈر کے حوالے کریں. کیسے ہوگا یہ کام, اس کی بھی مثال. جناب حر جب تک لشکر یزید میں تھے باطل لیڈرشپ کو فالو کر رہے تھے, جیسے ہی پردے ہٹے, حقائق سامنے آئے, باطل لیڈرشپ پہ لعنت لات ماری, لعنت بھیجی اور حقیقی لیڈرشپ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ موقع ہوا تو اس تفصیل کو پیش کریں گے. یہ مکمل ایک طریقہ کار ہے, ایک طریقہ ہے کہ ہم کیسے حر بنے. صرف دعاؤں سے نہیں, کوششوں سے انسان حر بنتا ہے, کاوشوں سے حر بنتا ہے. کوشش کریں جناب حر بننے کی. ایام عزا میں ہم اپنے آپ کو ایک صحیح سسٹم کی طرف لے کے جائیں کہ جس سسٹم کی بنیاد پہ ہماری فلاح و بہبود ہو, کامیابی ہو. یہ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, اس آیت شریفہ کے پیچھے ایک بہت اہم فلسفہ یہ بھی ہے, امامت اور امت کے بیچ میں رابطہ. یہودی کہتے تھے جناب ابراہیم ہمارے لیڈر, عیسائی کہتے تھے جناب ابراہیم ہمارے لیڈر, حتیٰ رسول جب تشریف لائے اس کے بعد مشرکین جناب ابراہیم کو پہچانتے ہیں. جناب ابراہیم کی ایک شخصیت ہے, جناب ابراہیم کے کارناموں میں اہم ترین کارنامہ ہے کہ آپ بت شکن ہیں. ابراہیم بت شکن, وہ بتوں کو توڑنے والا مشہور ترین واقعہ کہ جس میں جناب ابراہیم کی شجاعت, حکمت, توحید سے محبت, خدا سے عشق, یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے بعد عظیم ترین امتحان سے گزرے ہیں. کہاں جناب ابراہیم کی سیرت, ایک طرف بت شکن, دوسری طرف مشرک کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ان کا سسٹم ہم فالو کرتے ہیں. یہودی الگ دعوے دار ہے, عیسائی الگ دعوے دار ہے, مشرک الگ دعوے دار ہے. خدا اس آیت شریفہ میں بتانا چاہتا ہے کہ کوئی دعویٰ کرنے سے کسی کو امام نہیں بناتا ہے, عمل کرنے سے امام بنایا جاتا ہے. ابراہیم کو جو بھی امام بنانا چاہتا ہو وہ عمل کرے, عمل کر کے ابراہیم کو امام بنائے,
دعویٰ کر کے ابراہیم کو امام نہ بنائے، ورنہ یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے امام ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بہترین سسٹم جناب ابراہیم کا ہے. اگر واقعاً یہ سب ابراہیم کو امام مانتے ہیں تو پھر فرق ہی کیا تھا، اختلاف کس چیز کا تھا؟ سارے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں، یہ سارے دعوے میں تھے، عمل میں سب الگ الگ تھے. یہودیوں کا عمل کچھ اور تھا، عیسائیوں کا عمل کچھ اور تھا، مشرکین کا عمل کچھ اور تھا. یہ اختلاف تھا ان امتوں کے بیچ میں. لہذا ایام عزا وہ موقع ہے، وہ ایام ہیں، وہ دن ہیں کہ جن میں ہم سرکار سید الشہداء کی نظر میں بہترین عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں. امام حسین کیسا عمل چاہتے ہیں؟ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری برپا کی جائے، شرکت کی جائے، ذکر کیا جائے، جہاں ہو سکے جیسے ہو سکے امام کی مجلس کرو، رو رولاؤ، کیوں اتنی تاکید کی گئی؟ کیوں اتنی روایتیں ہیں آپ کے لیے؟ اس لیے کہ ایام تحریک کے ایام ہیں، نظام کے ایام ہیں، سسٹم کے ایام ہیں، اعلان حق کے ایام ہیں، باطل کو سرنگو کرنے، بربادی، باطل کی بربادی کے ایام ہیں، تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے کے ایام ہیں، اہل بیت کی سیرت کے احیاء، اس کو زندہ کرنے کے ایام ہیں. امام حسین کیا فرماتے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، یہ ایام امت میں اصلاح کے ایام ہیں. اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنكر، یہ کام ہم امر بالمعروف نہیں المنکر کے ذریعے کریں گے، یعنی یہ ایام امر بالمعروف نہیں المنکر کے ایام ہیں. جس قوم میں امر بالمعروف نہیں المنکر زندہ ہوتا ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، جس قوم میں امر بالمعروف نہیں المنکر نہیں ہوتا ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے. ایام عزا قوموں کو زندہ کرنے کے ایام ہیں. اگر یہ قوم کربلا سے منسلک ہو گئی تو یہ قوم زندہ ہوگی، اور ہے منسلک، اسی لیے زندہ بھی ہے، منسلک ہے اسی لیے زندہ بھی ہے. آئیے آخر میں ایک پوائنٹ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام. یہ ایام عزا میں سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ طے کریں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو چینج کریں. جو بات ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس سے متعلق یہ بات، وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم کو چینج کرے گی، کیسے ہم اپنے آپ کو چینج کریں. دیکھیں ایام عزا میں ایک بہت اہم ہماری ذمہ داری ہے، خود یہ عزاداری کا برپا کرنا، سرکار سید الشہداء کی یاد منانا، ان کی یاد میں عزاداری کرنا، مجالس کا برپا کرنا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. روایات بھی ہیں، ثواب بھی ہے اس کا، اجر بھی ہے، اس کے وجہ سے انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے، رسول سے نزدیک ہوتا ہے، مولا کائنات سے نزدیک ہوتا ہے، صدیق طاہرہ سے نزدیک ہوتا ہے، مجلس کرنے سے، مجلس میں شرکت کرنے سے، اس میں ہر طرح کی ہیلپ کرنے سے اہل بیت اور خدا خوش ہوتے ہیں. اہم ترین ذمہ داری جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ مجلس ہماری جان سے زیادہ اس کی ویلو، ہم جان قربان کر سکتے ہیں لیکن مجلسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ہماری ایک اور ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کے، جب سرکار سید الشہداء شہید ہوئے تو ان کی یاد میں مجلس منعقد ہوئی، مجلس شروع ہوئی، لیکن جب آپ شہید ہوئے اس وقت یہ مجلس ریزن نہیں تھی، ریزن کچھ اور تھا. وہ مقصد بھی زندہ ہونا ضروری ہے. امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ لہذا اگر یہ مجلس صرف مجلس کی شکل میں ہے، کام بہت اچھا ہے لیکن ابھی انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہوا. کب مکمل ہوگا؟ جب یہ عزاداری مقصد حسین کے ساتھ شریک ہو جائے گی.
تو ہماری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان مجلسوں کو برپا کریں، جو بھی عزاداری کا ہمارے یہاں سسٹم ہے عزاداری کو انجام دیں، عزاداری کو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے بڑھائیں، لیکن اس عزاداری کے اندر روح عزا اس کی کوالٹی تب پیدا ہوگی کہ جب اس کا رشتہ امام کے مقصد سے ملے گا۔ امام کا کیا مقصد ہے؟ ایک آپ کا قلم نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ قول یوں ہی نہیں ہے، یہ مدینے سے نکلتے وقت آپ نے بعنوان وصیت لکھ کے اپنے بھائی کو دیا، اہم ترین چیز ہے۔ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح کریں گے، ہم اپنے جد، اپنے نانا کے اور اپنے والد امام علی کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ یعنی مجلس کا مقصد اصلاح امت، امت میں اصلاح کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، رسول کی سیرت کا زندہ کرنا، امام علی کی سیرت کا زندہ کرنا۔ ایک سرکار سید الشہداء مدینے سے مکے، مکے سے پھر کوفے کے راستے میں، اور پھر بیچ میں آپ کو زبردستی کربلا لایا گیا، ہر مقام پہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو، جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو کہیں گے کہ ایک بار پھر دھیان دیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہم دعوت دیں گے کہ آپ سرکار سید الشہداء کا خطبہ منا پڑھیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے متعلق خطبہ ہے وہ پڑھیں۔ بعض اقوال ہم یہاں پہ بعنوان مثال اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ ترون الی الحق لا یومل بہ ول الباطل لا یتناہی ان، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ لیرغب المومن فی لقاء اللہ، یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے نہ روکا جائے، تو یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے۔ انی لا ارى الموت الا صاعدا والحیاۃ مع الظالمین الا براما، میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں۔ امام حسین کا پیغام ہے، کسی اور کا نہیں۔ حتیٰ خود جو ہمارا، اچھی اس کا بھی تعلق لیڈرشپ سے، لیکن ڈائریکٹ جو چیز لیڈرشپ سے متعلق آپ کے اقوال میں، آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع ہے کہ جو بہت مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت شریفہ آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد کہا وعلی الاسلام السلام، اس اسلام پہ ہمارا سلام، خدا حافظ، یعنی ختم ہو گیا وہ اسلام۔ کون اسلام؟ کہ جس اسلام کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو۔ کیوں امام نے چرواہا کہا اور کیوں، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو واضح کریں، اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل۔ یعنی اگر امت یزید جیسے کو حاکم بنا لے تو مر گئی امت، سسٹم مر گیا، نظام مر جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ہم نے اپنے یہاں بھی اس بات کو پیش کیا ہے، البتہ بزرگان کی خدمت میں ہم جسارت نہیں کریں گے، اپنے چھوٹے بھائیوں بچوں سے۔ ایک تو ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ جب آج بستر پہ لیٹے ہیں تو پچھلے سال کے ایام عزا کا حساب کریں، دوسرے آپ یہ حساب کریں کہ ہماری کتنی ایج ہے، ہم نے اب تک کتنی مجلسیں کی اور ہم کو امام حسین علیہ السلام کے کتنے اقوالیہ معلوم ہیں۔ یاد کہیں گے تو ایسا لگے گا کہ مثلا عربی میں یاد ہیں کہ نہیں، نہیں معلوم ہے ہم کو، یقیناً ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیا ہم کو 10, 5, 15, 20 امام کے اقوال معلوم ہیں؟ یہ بچوں سے کہہ رہے ہیں، مثلا کہ کسی بچے کی ایج 15 سال ہے یا ہمارا کوئی نوجوان ہے 15 سال کا ہے 20 سال کا ہے، اگر اس نے 10 سال 12 سال 13 سال کی ایج سے ہوش سنبھالا ہے، سال میں 150 بھی مجلسیں کی ہیں، تو اس نے 2 سال میں 4 سال میں 6 سال میں 10 سال میں امام کے کتنے اقوال سیکھے؟ اس حساب و کتاب کے ساتھ ہم ایام عزا کا آغاز کریں، اس لیے کہ کربلا کی ضرورت، کربلا کا ہدف، کربلا کا مقصد امام کے اقوال میں ہے۔
کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے یہ امام کے اقوال میں. آج ہمارے پاس یہ فہرست بہت لمبی ہے کہ ہم کربلا سے کیا چاہتے ہیں, لیکن وہ فہرست بہت شارٹ ہے کہ جو کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے, وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہمارے یہاں جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کربلا سے اولاد چاہتے ہیں, بہت اچھی بات, لیکن صاحبان اولاد یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا ہم سے اولاد چاہتی ہے. سارا معاملہ صرف لینے پہ نہ ہو, امام حسین یہ دے دیں, ابو الفضل یہ دے دیں, جناب علی اکبر یہ دے دیں, جناب علی اصغر یہ دے دیں, معاملہ ادھر سے بھی ہو کہ مولا یہ حاضر ہے, مولا یہ حاضر ہے, مولا یہ دے سکتے ہیں, مولا یہ قربان. اسلام قربانی کا دین ہے, اسلام پیش کرنے کا دین ہے, اسلام حاضر کرنے کا دین ہے. اس کی بھی تفصیل ہے, شاید موقع نہ ہو کہ ہم اس تفصیل میں جا سکیں, لیکن بہرحال صرف اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ ذہنوں میں یہ بات رہ جائے, جب موقع ہو تو آپ اس کو اس پہ فکر کر سکیں. بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ قربانی دیکھیں تو داستان کربلا آغاز سے انتہا تک صرف قربانی ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں قربانی اتنی زیادہ ہے کہ شاید زندگی کا ہر لمحہ قربانی میں گزر رہا ہے. ایسے حالات میں عزادار جب اپنی ذمہ داری طے کرے گا تو اس کی ذمہ داریوں میں قربانی کی فہرست زیادہ ہوگی, تمناؤں کی فہرست چھوٹی ہوگی. آئیے آج اس قربانی کے سب سے پہلی کڑی کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. آج اس تاریخ کو چاند رات کہتے ہیں, یعنی سرکار سید الشہداء پہ ایام عزا کے عنوان سے گریہ کرنے کی پہلی شب. یوں تو ہم سرکار سید الشہداء پہ پورے سال گریہ کرتے ہیں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب ہمارے یہاں گریہ نہ ہوتا ہو, مجلسیں نہ ہوتی ہوں, لیکن ایام عزا کے عنوان سے محرم کا چاند نکلا اور ہم ایک مرتبہ سیاہ لباسوں میں سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے لیے دل و دماغ کو آمادہ کر کے حاضر ہو گئے. ایک غم کا ماحول برپا ہو گیا ہے, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ تاریخ کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کوفے کے راستے میں, اور یہ مشکلات کے ان ایام ہیں. آپ حج کو چھوڑ چکے ہیں, عمرے میں تبدیل کر چکے ہیں, کوفے کے راستے میں ہیں, جناب مسلم شہید ہو چکے. تاریخ کے عنوان سے جو آپ کے یہاں ذکر ہوتا ہے وہ خود ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ امام حسین مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہیں. نانا کے مدینے خدا حافظ. آج کسی بھی انسان کے لیے وطن کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن حسین کے لیے اور سخت تھا. اس لیے سخت تھا کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پہ حسین کے نانا کی قبر ہے, یہ وہ مدینہ ہے جہاں ماں کی لحد ہے, یہ وہ مدینہ ہے جہاں مسجد نبوی ہے, منبر رسول ہے. حسین اسی مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو درس قرآن کہتے ہیں. عزیزان محترم, اتنے عزیز وطن کو چھوڑ رہے ہیں جہاں سے پورا بچپنا وابستہ ہے, جہاں سے اسلام وابستہ ہے, نظام اسلام وابستہ ہے, اس مدینہ کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں. راوی روایت کرتا ہے کہ اس تاریخ میں جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پورا مدینہ ہم کو خالی نظر آیا. مدینہ والوں کو تلاش کرتے کرتے جب ہم محلے بنی ہاشم میں پہنچے تو ہماری نظر کیا پڑی کہ اہالی مدینہ, مدینہ والے محلے بنی ہاشم میں جمع. ہم نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے, آج سب محلے بنی ہاشم میں کیوں جمع ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ حسین اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں, سارے مدینے والے حسین کو خدا حافظی کہنے کے لیے آئے.
عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ ہم بھی اس مجمع میں پہنچ گئے، اب ہم نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ منادی نے آواز دی، اے تماشائیو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ رباب نکل رہی ہیں۔ ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی، ایک جوان آگے بڑھا، کسی نے اماری کو پکڑا، کسی نے ناقے کو پکڑا، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، کسی نے بڑھ کے سہارا دیا، خاتون سوار ہو گئی۔ منادی آواز دیتا جا رہا ہے، ایک ایک خاتون نکل کے سوار ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ منادی نے عجب آواز دی، اے تماشائیو یہاں سے دور ہو جاؤ، اے خدا حافظ کہنے والوں یہاں سے دور ہو جاؤ، اے حسین کے چاہنے والوں اپنی نگاہوں کو بند کر لو، آنکھوں کو، یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی۔ اتنا سننا تھا کہ حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، سب نے بڑھ کے سہارا دیا، بڑے ہی احترام کے ساتھ زینب کو سوار کیا گیا۔ سوار ہونے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، خدا حافظ کہنے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، سوار ہونے والا یہاں سے رخصت ہو کے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب یہاں سے رخصت ہو رہے تھے کبھی قبر رسول پہ جاتے تھے، اے نانا خدا حافظ، کبھی ماں کی لحد پہ آتے تھے، اے اماں خدا حافظ، کبھی ام سلمہ کے پاس آتے تھے، اے نانی خدا حافظ، ایک ایک کو خدا حافظی کہتے تھے، زینب کبھی روضہ رسول میں خدا حافظی کہہ رہی ہیں، کبھی ماں کے لحد پہ خدا حافظی کہہ رہی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اس شان سے یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا کہ مدینے والوں نے جمع ہو کے بڑے احترام سے کہا، خدا حافظ، اے حسین خدا حافظ۔ اماریوں میں بیبیاں بیٹھی تھیں، محملوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اس عزت سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، لیکن ہاں عزیزو اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ زینب تنہا کھڑی ہے، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ نو محمد، ایک رسن ہے، بیبیاں ہیں، ان کے بازو ہیں، زینب ایک ایک بیبی کو سوار کر رہی ہے، اے رباب زینب تمہیں سوار کرے گی، اے لیلہ آؤ زینب تمہیں سوار کرے گی، اے ماں کی کنیز فضا آؤ زینب آج تمہیں بھی سوار کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضائی تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں میں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔